ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اور نہ دو تم بے وقوفوں کو اپنے مال، اپنے مال بے وقوفوں کو مت دو. یہ بے وقوف کون ہے؟ کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ اس آیت کی قدیم مفسرین نے کچھ اس انداز سے تفسیر کی کہ جس کا خلاصہ عورت بنتی ہے، جسے آج کل کی پڑھی لکھی خواتین نے خوب اچھالنے کی کوشش کی. خود میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک کسی اس میں چھپا ہوا تھا خواتین کے رسالے میں، کہ قرآن نے عورتوں پہ بڑی زیادتی کی ہے، ان کو بے وقوف کہا ہے، اور یہ آیت کوٹ کی ہوئی تھی اور اس کا معنی نکالا ہوا تھا کہ جیسے فلاں مفسر نے سفہا سے مراد عورت لی ہے. اب وہ تفسیر مفسر کی ہے، نام کس کا لگ گیا؟ قرآن کا لگ گیا. یہ تو ظلم ہے نا. بات کو سمجھنا چاہیے اور پھر بولنا چاہیے. تو سفہا سفیہ کی جمع ہے. کیا قرآن پاک میں اس سے پہلے جو سفہا کا لفظ آیا وہ عورتوں کے لیے آیا؟ دو دفعہ یا تین دفعہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا. ایک کہاں آیا؟ پہلے سپارے میں، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے ایمان لاتے ہیں لوگ، تو کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لاتے ہیں بے وقوف. انؤمن کما آمن السفہا، کیا وہاں عورتیں مراد تھیں؟ نہیں نا. پھر دوسرے پارے کے شروع میں سیقول السفہا، ان قریب کہیں گے بے وقوف، یہاں عورتوں کو کہا گیا نہیں. تو یہ کیسے آپ نے کر لیا کہ سفہا کا لفظ جب یہاں آیا تو اس کو آپ نے عورتیں قرار دے دیا؟ اس میں کوئی بھی شخص جس پر صفت صفاحت کا سین فے الف ہے تے صفاحت کا اطلاق ہوتا، اور اس میں ضروری طور پر یہ بھی نہیں کہ صرف بچے ہی مراد ہیں، کیونکہ بعض لوگ بڑے ہو کر بھی بچہ ہی رہتے ہیں اور ان سے پیسے نہیں سنبھالے جاتے، وہ گم ہی کیے رکھتے ہیں، یا ان کے اندر اتنی دلچسپی نہیں ہوتی پیسے سنبھال کے کہیں رکھنے کی. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے آپ سے بڑھ کر پیسے سنبھالنا جانتے ہیں. تو یہاں اسلام نے کیا کرائیٹیریا دیا؟ سفہا، ناسمجھ لوگ جو پیسے کو سنبھال نہ سکتے ہوں، گن نہ سکتے ہوں، حساب میں کمزور ہوں، ایک ہی بجائے دو خرچ کر دیتے ہوں، یا ضائع کر دیتے ہوں، یا گمائے رکھتے ہوں، یا چوری کرائے رکھتے ہوں، کبھی پرس ادھر پھینک دیا، کبھی ادھر پھینک دیا اور اس میں 3-4 ہزار روپے ڈال لیے. ابھی ایک رکھا ہوا یہاں اناؤنسمنٹ. تو نعوذ باللہ، یہ پلیز جس کیا وہ، میں اس کو صرف ایک یعنی وہ اپنے پرسنلی اس بات کو نہ لے لیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہر روز ان کے ایک پریشانی دیکھنے کو آتی، کیا پیسے گم ہو گئے، وہ فلاں دکان پہ بھول آئے پرس، وہ فلاں جگہ چھوڑ آئے، وہ فلاں جگہ چھوڑ آئے. تو یہ چیز جو ہے، پھر کیا کہا گیا کہ پیسے کو اس طرح ضائع مت کرو، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مت دو کہ جو اس کو صحیح معنی میں نہ سنبھالتے ہوں، اس کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. آپ دیکھیں کہ اگر اس سے مراد عورتیں ہوتی تو اس کی پچھلی آیت کو پڑھ لیا جاتا تو بات سمجھ میں آتی. وہاں تم نے کہا دے دو عورتوں کو، وہاں کہا گیا دے دو اور یہاں کہا گیا نہ دو. کیا قرآن خود ہی کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے؟ یعنی افسوس ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کی ذہنیت پر جو صرف قرآن کو بلیم کرنے کے لیے ایسے معنی نکالتے رہتے ہیں. پیچھے کہا جا رہا آتن نسا دے دو، اور یہاں کہا ہے نہ دو. کس کو نہ دو؟ نہ سمجھ لوگوں کو نہ دو جو اس قابل نہ ہو کہ مال کو سنبھال سکیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ مال اللہ کی نعمت ہے جس کی قدر دانی کی جانی چاہیے، جس کو حفاظت سے رکھا جانا چاہیے، جس کا بہتر سے بہتر استعمال ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ مال کے لیے جو سکہ استعمال ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ دینار. مال وہ چیز ہے جس سے تم دین بھی لے سکتے ہو اور نار بھی لے سکتے ہو، جس سے تم اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہو اور جس سے تم اپنی دنیا بھی بگاڑ سکتے ہو. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مال دنیا میں بھی فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو فرمایا ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مت دو نہ سمجھ لوگوں کو اپنے مال، اللتی وہ مال جو جعل اللہ لکم قیاما، بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، یعنی جس پر زندگی کا دار و مدار ہے. مال نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو تو انسان کی ہلاکت ہے. تو مال کیا ہے؟ زندگی قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. تو اس سے نفرت بھی نہیں کرنی چاہیے. بسا اوقات لوگ مال کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر مال کو نہ دیکھیں تو مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو نہایت برے لوگ ہی ہوں گے. تو یہ ایک غیر دینی مینٹلٹی ہے، یہ کسی دیندار انسان کی ذہنیت نہیں ہو سکتی. مال کی وجہ سے لوگوں کے لیے نفرت اور لوگوں میں تفریق، یہ غیر مسلم سوسائٹیز میں تو ہوئی، لیکن ایک مسلمان سوسائٹی میں یہ احساسات نہیں پیدا کیے گئے کہ کسی سے نفرت اس لیے کرو کہ وہ مالدار ہے، یا پھر اس کے برعکس کسی سے محبت صرف اس لیے کرو کہ وہ مالدار ہے. محبت کی بنیاد اللہ کی ذات کو رکھا گیا. اپنی عزت کی حفاظت میں موت شہادت ہے، ایسے ہی مال کی حفاظت میں موت بھی شہادت قرار پائی. مثلا خدا نخواستہ ایک شخص اپنے گھر میں تھا کہ نعوذ باللہ چور ڈاکو گھس آئے اور انہوں نے مار ڈالا، صرف اس وجہ سے کہ چابیاں نہیں دی یا مال نہیں دیا، اور وہ اپنے گھر کی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا. تو یہ کوئی حرام موت نہیں ہے، اس کی قدردانی کی گئی. مشکات کی ایک روایت ہے، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، کتنا اچھا ہے اچھا مال اچھے انسان کے لیے، یعنی حلال مال ہو اور اچھا انسان ہو، اچھی فطرت والا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ خون پسینے کی کمائی سے مال حاصل کیا اور ایک اچھے انسان کے ہاتھ میں آیا. تو جو نیک فطرت کا انسان ہوگا اس مال پر اس طرح نہیں قبضہ کرے گا جیسے خزانے پہ سانپ بیٹھا ہو، بلکہ وہ اس مال سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے گا، اپنے بال بچوں کو بھی خوشی سے دے گا، کھلائے گا، اور دوسرے انسانوں کو بھی اس مال سے فائدہ پہنچائے گا، اور اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائے گا. آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث، کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بعض لوگ مالدار ہیں، وہ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں، اس لیے ان کے درجے بہت بلند ہو رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ بتائیے کہ ہم کچھ ایسا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے ہم بھی ان کے مقابل آ جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھو، یہ تسبیحات فاطمہ جو مشہور ہیں. وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گئے. تو مالدار لوگوں کو بھی یہ تسبیحات پتہ چل گئے، وہ پھر واپس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ بھی یہ تسبیح پڑھنے لگے، اب پھر وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے. تو مالدار ہونا کوئی برائی نہیں، برائی اس وقت ہے جب انسان حرام طریقوں سے ہو، ظلم اور زبردستی کے ساتھ کسی کا حق چھین کر یا دھوکا اور فریب دے کر، پھر تو ہے پکڑ. اگر جائز طریقے سے مال آ رہا ہے تو اس پہ انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، اجاءک من غیر سؤال ولا مسألۃ فخذہ وتمولہ. کیا مانا ہے؟ ما جاءک، جو مال تیرے پاس آ جائے، کہاں سے؟ من غیر سؤال، کسی سوال کے بغیر، یعنی آپ نے کسی سے مانگا نہیں فقیر بن کے، بھکاری بن کے کہ مجھے کچھ دو. ما جاءك من غیر سؤال ولا مسألۃ, یعنی کسی کے پیچھے نہیں پڑے, کسی سے سوال نہیں کیا, لیکن اللہ کی طرف سے ایک رحمت کے طور پر آیا, تو کیا حکم ہے؟ فخذ ہو, ایسے مال کو لے لو, وتمول ہو اور اس کو اپنا مال بنا لو, یعنی اس کو پھر اپنی ملکیت سمجھو, اس کو ضائع مت کرو. مانگنا برا ہے, چھیننا برا ہے, لیکن بن مانگے اگر کوئی چیز ملے, مثلا ماں باپ کی طرف سے مل رہی ہے, بعض وقت ہبہ ہوتی ہے, مثلا رشتہ داروں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, کوئی بھی ایسی چیز کہ جو بن مانگے آتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اس کو لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی کس میں ہے؟ کہ انسان کی نظر لالچ دوسرے کے مال پر ہو, حریص نگاہوں سے اس کو دیکھے اور پھر جائز و ناجائز طریقوں سے اس کو چھیننے کی فکر کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, لا بأس بالغنى لمن اتق الله عز وجل, اس شخص کے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو. جس کے دل میں خدا کا تقویٰ ہے, اس شخص کا مالدار ہونا کوئی برائی نہیں ہے. برائی کب بنتا ہے مالدار ہونا؟ اور عموماً مالدار ہونے کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کہ مال کی وجہ سے فتنے اور فساد اور بگاڑ عموماً زیادہ آتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ مال کو قرار دیا. پھر اسی طرح بعض اوقات مال کا نہ ہونا انسان کے لیے ایسی آزمائش بن جاتا ہے جس میں اس کے ایمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کاد الفقر ان یکون کفرن, ہو سکتا ہے کہ فقر, محتاجی, کفر کا سبب بن جائے. آپ کو معلوم ہے کہ کبھی مسلمانوں میں اگر کنورژن ہوئی, کرسچن بنے یا کوئی اور مذہب اختیار کیے, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ غربت. افریقی ممالک میں اسلام اکثریتی مذہب تھا اور اب وہاں سننے میں آ رہا ہے کہ اقلیتی میں بدل رہا ہے. کیوں؟ وہاں کے قحط, غربت, افلاس کی وجہ سے. تو بعض اوقات جب انسان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اپنا دین, ایمان, عزت بیچ ڈالے. آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ جس میں برطانیہ کے کچھ علاقوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہاں پر بعض لڑکیاں سر بازار اپنے آپ کو بیچنے کے لیے 10 pounds, 20 pounds خود بول کر قیمت بتا رہی ہوتی ہیں, صرف اپنی کچھ ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتی ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے جب میں وہاں پر تھی تو ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کیا پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کیا جائے. تو اس میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہر انسان کو اپنے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق ہے, تو یہ بھی ایک حق کے طور پر اس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس کو بھی لیگلائز کر دیا جائے, کہ یہ ہمارا حق ہے, جیسے چاہیں ہم اپنے جسم کو بیچیں یا رکھیں, جو بھی چاہیں اس کے ساتھ کریں. بہرحال ہر شر کو ایک خوبصورت نام دے دیا جاتا ہے حق کے نام پر. سفیان ثوری کا کہنا ہے کہ کان المال فی ما مدا یکرہ فاما الیوم فہو ترس المؤمن, کہ ماضی میں مال کو اچھا نہ سمجھا جاتا تھا, لیکن آج مال مومن کی ڈھال ہے. ڈھال کیا ہوتی؟ کہ جس سے اپنے آپ کو انسان بچاتا ہے. تو آج کے دور میں ایک مسلمان کے پاس مال ہونا اس کی عزت, ایمان کو بچانے کا ہے, ذریعہ ہے. ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے, من کان فی یدہ من ھذہ شیئا فلیصلحہ فانہ زمان ان احتاج کان اول من یبذل دینہ, کہ جس کے پاس مال ہے چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، ورنہ اگر یہ مال نہ ہو تو آج وہ دور آ گیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنا ایمان بیچ ڈالے۔ پھر کیا فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال سفہا کو مت دو، بے وقوفوں کو مت دو، نادانوں کو مت دو کہ کہیں وہ اس کو ضائع نہ کر دے، فضول کاموں میں نہ لگا دے، گناہ کے کاموں میں نہ استعمال کرے، اسے ضائع نہ کر دے۔ بعض وقت آپ دیکھیں کہ جیسے بچوں کو وراثت میں بہت سارا مال مل جائے تو عموماً وہ ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں اور کئی قباحتوں پر، تو ایسے میں سوچ سمجھ کر ان کے نام پراپرٹی کی جانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت سے پہلے اس کو بیچ کے ختم کر ڈالے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکات ہی ان کے مال کو کھا جائے۔ پھر فرمایا ورزقوہم فیہا، اصل پراپرٹی تو ان کو نہ دو لیکن اس کی آمدنی سے انہیں اس میں سے کھانا پینا دو، وکسوہم اور انہیں کپڑا دو، وقولو لہم قولا معروفا اور انہیں نیک ہدایت کرو، یعنی انہیں اچھی نصیحت کرتے رہو، ان کی خیرخواہی اور بھلائی کرتے رہو۔ وابتلوا الیتاما اور یتیموں کو آزمایا کرو، وابتلوا کا کیا معنی ہے، آزما لیا کرو، جانچ لیا کرو، کیسے، مثلا تھوڑا مال دے کر تجربہ کرو، کسی کام پہ لگا کے دیکھو کہ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں کوئی بھلائی دیکھو، رشد یعنی سمجھ بوجھ، ہدایت یعنی عقلی اور دینی صلاحیت، رشد سے مراد عقلی اور دینی صلاحیت ہے، فَدْفَوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کو دے دو ان کے مال، یعنی یتیم کا مال اسے کب دو، جب اس کی پرکھ کر لو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کوئی عمر نہیں مقرر کی گئی، اس لیے کہ بعض اوقات گرم ممالک میں لڑکیاں لڑکے جلد بالغ ہو جاتے ہیں، سرد ممالک میں دیر سے، تو اس سے پھر کوئی عمر مقرر نہیں کی گئی۔ تو حکم کیا ہے، تو یتیموں کو ان کا مال دینے کی دو شرائط ہیں، ایک بلوغت اور دوسرے رشد، یعنی مال کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت بھی ہو اور اس کو خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ بھی ہو اور بلوغت بھی ساتھ ہو۔ اب دیکھیں نا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، نمبر ایک نکاح کی عمر کو پہنچے، اور نمبر دو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، ان کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کو ان کے مال دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ ان کو، کن کو، مالوں کو، کب، جب وہ تمہاری کسٹڈی میں ہو، کیسے نہ کھاؤ، اسرافن، اسراف کے ساتھ یعنی زیادتی کر کے، کیسے، ضرورت سے زائد مثلا خرچ کرنا۔ اسراف کس کو کہتے ہیں، ہر کام میں حد سے بڑھنا۔ تو لا تاکلوہا اسرافن، تم اسراف کے ساتھ اس مال کو مت کھاؤ، وبدارن اور جلدی جلدی مت ختم کرو، ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو جلدی مال مانگ لیں گے، اس لیے ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی سارا ختم کر دو۔ ومن کان غنیاً، اب یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے، ولا تاکلوہا، کس کو حکم ہے، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، گارڈین کو، ولی، سرپرست، کہ تم اس کو مت کھا جاؤ۔ اب ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص سرپرستی کر رہا ہے تو کیا وہ اس سرپرستی کی جو ذمہ داری ہے اس کی کوئی اجرت لے سکتا ہے، یعنی ایک شخص لک آفٹر کر رہا ہے، کیا اس محنت کا کچھ بدلہ مثلا تنخواہ اس میں سے لے سکتا ہے؟ فرمایا ومن کان غنیاً، جو شخص مالدار ہو، فلیستعفف، اسے چاہیے کہ پاک دامنی سے کام لے، یعنی نہ لے، یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے. ومن کان فقیراً، اور جو شخص محتاج ہو اور اس کا اتنا وقت لگ جاتا ہے ان یتیم بچوں کی پرورش میں کہ وہ اپنا اور کوئی کام کر نہیں سکتا، فلیأکل بالمعروف، تو اسے چاہیے کہ معروف طریقے سے کھا لے، یعنی بھلے طریقے سے کچھ لے لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم سونپ دو، إِلَيْهِمْ، ان کو، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پہ گواہ بھی بناؤ. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یتیم کے سرپرستوں کو، کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اور تم ان کی پراپرٹی یا مال ان کو دینے لگو تو اس پہ گواہ بناؤ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. اگر تم نے کہیں کمی بیشی کی تو اللہ تعالیٰ خود پوچھ لیں گے. عورتوں کے حقوق کی اصلاح، ان کو مہر دلوا کے، یتیموں کو حق دلوا کے، اب وراثت کا حق دلوایا جا رہا ہے. عورتوں کو مہر دلوایا جا رہا ہے، یتیم بچوں کو ان کا حق دلوایا جا رہا ہے، اب وراثت کا مال تقسیم کرنے کو کہا جا رہا ہے. عیسائیت میں قانون وراثت نام کی کوئی چیز نہیں، اسی لیے ان کے ہاں عموماً رواج کیا، بڑے بیٹے کے نام سب کچھ کر دیا جاتا ہے، باقی منہ دیکھتے رہیں. بعض اوقات کتے بلیوں کے نام، اپنے پیٹس کے نام بڑی بڑی جائیداد کر جاتے ہیں، یا بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے کسی میموریل ٹرسٹ میں لگا دیے جاتے ہیں. اسلام نے ایسی کھلی آزادی نہیں دی. الارحام کی بات کی گئی کہ رشتہ داریوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، تو اس وجہ سے رشتہ داروں کا حق مال وراثت میں رکھا گیا. فرمایا للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے، نصیب مقرر حصہ، کس میں سے؟ مما، اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، کون؟ والدان، والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ دار. وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، نصیب حصہ، مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور رشتہ دار. مما قل، اس میں سے جو تھوڑا ہو، او کسر، یا زیادہ، یہ حصہ خواہ تھوڑا ہو، یہ مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اسے تقسیم کرنا ہوگا، اس میں تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اسلام سے پہلے ایک بہت ظلم عام تھا، وہ کیا تھا؟ کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے کچھ نہیں ملتا تھا، صرف بڑے لڑکے جو جنگ کرنے کے قابل ہوں سارے مال کے وارث قرار پاتے. اس آیت میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. ان دونوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا، عورتیں اس سے محروم نہیں رکھی جائیں گی. ہاں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں وارث حصہ نہیں پا سکتا. الرجال، اگرچہ سب مردوں کے لیے ہو رہا ہے، لیکن کچھ مرد ایسے ہیں یا کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو نہیں ملے گا وراثت میں سے. مثلا باپ یا بیٹے میں سے ایک غلام ہو، اگر باپ غلام ہے تو بیٹا اس کا وارث نہیں ہو سکتا، اگر بیٹا غلام ہے تو باپ کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی ایک عمومی حکم میں سے استثنائی صورت نکالی گئی. اسی طرح ایک دوسرے کا قاتل ہو، مثلا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، اب وہ بیٹے کے مال میں سے حصہ نہیں پائے گا، یا بیٹے نے باپ کو کر دیا تو اب وہ باپ کے مال کا حقدار نہیں رہا. ان میں سے ایک کافر ہو، یعنی باپ یا بیٹا، کوئی ایک کافر ہو، تو کافر کا وارث مسلمان نہیں ہوا کرتا. اسی طرح مسلمان کا وارث کافر نہیں ہوگا. اگر کوئی باپ مسلمان ہے اور بچہ نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے، تو اب اس کو باپ کے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. اسی طرح ایک حربی کفار کی رعیت ہو اور دوسرا اہل اسلام کی رعیت ہو، یعنی دو قومیں اگر ان میں آپس میں جنگ ہے، ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف کافر ہے، تو کوئی مسلمان ان کافروں کے بیچ میں رہتے ہیں جن سے مسلمانوں کی جنگ ہے، تو وہ بھی آپس میں پھر وراثت نہیں پا سکتے. ورنہ باقی تمام امور میں کیا ہے، للرجال نصیب، سب مردوں کو حصہ ملے گا. کہاں سے؟ مما ترک الوالدان والاقربون. وللنساء نصیب، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا. مما ترک الوالدان والاقربون. اور پھر ساتھ فرمائیں، مما قل منه او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ.